مرتبہ آڈیو لائبریری، کتاب آخری جنگ، مصنف ابو یحییٰ، پارٹ 6۔
سارا خاموش رہی۔ نائمہ نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے مزید کہا، دیکھو تجارت تو وہ پہلے ہی شروع کر چکے ہیں، تم کو ایڈوانس کے طور پر انہوں نے زندگی دی ہے، اچھی شکل دی ہے، ہاتھ پاؤں، صحت، عافیت، شادی شدہ زندگی سب دی ہے، ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں جو صرف تمہارے جسم میں ہیں، رشتے ناطے، کھانا پینا، لباس، گھر اور انگنت چیزیں ان کے علاوہ ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے تمہاری محنت کے بغیر تمہیں دیا ہے۔ یا یہ بتاؤ کہ ان میں سے کوئی چیز تمہاری کمائی ہے؟ نہیں، یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ تو بس یقین رکھو کہ جس نے عدم سے یہ دنیا بنائی ہے، مجھے اور تمہیں بنایا ہے، ایک دن وہ نئی دنیا بنائیں گے اور وہاں اپنا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ تم ان سے تجارت کر لو، دکھ کے بدلے میں جنت کی نعمت کی تجارت، یقین جانو پھر ہر دکھ میں تم کو مزہ آئے گا، زندگی کی ہر ناخوشگوار بات تم کو اچھی لگنے لگے گی۔ سارا بے اختیار نائمہ کے گلے لگ گئی۔ نائمہ باجی، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ کے شوہر کو لمبی عمر دے، آپ لوگ ہمارے مردہ وجود کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بس اب مجھ میں جینے کا حوصلہ ہو گیا، اب مجھ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو گیا ہے۔ پیراگراف چینج۔ عبداللہ اس لڑکی کو لے کر آگے جا رہا تھا، داؤد نے اپنی جگہ کھڑے رہنا ہی مناسب سمجھا، اسے کچھ صدمہ ہوا تھا، وہ عبداللہ کی شخصیت اور باتوں سے متاثر ہونے لگا تھا، مگر سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا۔ وہ بہرحال مغربی ملک کا باشندہ تھا، اس نے سوچا کہ اگر عبداللہ کو یہ لڑکی پسند آ ہی گئی ہے تو بہرحال یہ عبداللہ کا ذاتی معاملہ ہے، وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی، داؤد نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، اسے دیکھ کر کسی کے قدم بھی ڈگمگا سکتے تھے۔ ویسے بھی اس نے سن رکھا تھا کہ مسلمان خوبصورت عورتوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہے تو الحمرہ کا قلعہ دیکھ کر ہی جائے، عبداللہ کے ساتھ جانے کا تو اب کوئی سوال ہی نہ تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دوسری سمت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ پیچھے سے عبداللہ کی آواز آئی، میں سووینیر شاپ جا رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ عبداللہ اس لڑکی کے ساتھ دور کھڑا ہوا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ داؤد نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کچھ سمجھ نہ آیا تو مجبوری میں قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ ڈھیلے قدموں سے عبداللہ اور اس لڑکی کے نقش قدم پر چلتا ہوا سووینیر شاپ پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ اس طرف کھڑا تھا جہاں الحمرہ کی تصویر والی ٹی شرٹ لٹکی ہوئی تھی، لڑکی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ داؤد وہاں پہنچا تو عبداللہ نے ایک بڑے سائز کی ڈھیلی ڈھالی اور مکمل آستینوں والی ٹی شرٹ خرید چکا تھا۔ یہ شرٹ اس نے اس لڑکی کو دیتے ہوئے کہا، واش روم میں جاؤ اور یہ شرٹ پہن کر آؤ، ہاں ایک کام اور کرنا، منہ ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح دھو لینا۔ اب حیرت زدہ ہونے کی لڑکی کی باری تھی، وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے تاثرات سے خالی چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے بے حس و حرکت دیکھ کر عبداللہ نے کہا، تمہارے 2 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں، جاؤ جلدی کرو۔ لڑکی نے نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ داؤد بھی حیرانگی سے عبداللہ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ نے بھی کچھ نہ کہا، وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ 5 منٹ بعد وہ لڑکی واپس آ گئی، لیکن اب اس کی شخصیت کا تاثر بہت مختلف ہو چکا تھا۔ اس سے قبل وہ جینز کی ٹائٹ پینٹ پر ایک چست اور نیم اولیا بلاؤز پہنے ہوئی تھی، گرچہ اس ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں اس کا حسن اب بھی سحر انگیز تھا، مگر جنسی کشش کے بجائے اب اس کی شخصیت پر معصومیت غالب آ گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھونے سے میک اپ بھی اتر چکا تھا، گرچہ وہ فطری طور پر بہت حسین تھی لیکن میک اپ اترنے سے سادگی کا عنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ پہلے بھی ایک قتل کر دینے والی تلوار تھی، اور ابھی بھی اس تلوار کی کاٹ کم نہیں ہوئی تھی، مگر وہ ننگی تلوار اب میان میں رکھی جا چکی تھی۔ داؤد نے اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں سوچا، عبداللہ نے اس لڑکی سے صرف دو کام کروائے اور اس کی شخصیت کا تاثر مکمل طور پر بدل گیا۔ اسے عبداللہ پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ عبداللہ نے لڑکی کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرایا اور اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی، پھر بٹوے سے 100 یورو کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا، ویری گڈ سینیوریٹا، یہ 100 یورو ایڈوانس میں رکھو اور وہاں کافی ٹیریا میں بیٹھ کر اس کتاب کو 2 گھنٹے تک پڑھو، اگر تم نے پڑھ لی تو تم کو 200 یورو اور دوں گا۔ لڑکی ہکا بکا کھڑی تھی، اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، ہم کہیں چل نہیں رہے؟ سینیوریٹا، ہماری کہیں چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی، تم نے اپنے 2 گھنٹے مجھے دیے ہیں اور کہا تھا کہ جو میں چاہوں گا تم کرو گی، تو جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک دل نواز مسکراہٹ تھی، گرچہ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ ویسے بھی اب 2 گھنٹے تک وہ اس لڑکی کا باس بن چکا تھا۔ مگر اس کتاب میں کیا ہے؟ یہ انگریزی میں ہے اور تمہیں انگریزی آتی ہے، تم اسے پڑھو، واپسی پر میں تم سے پوچھوں گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اگر تم نے میرے سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میں خوش ہو کر 200 یورو اور دوں گا، یوں 2 گھنٹے میں 500 یورو تمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر عبداللہ واپس مڑا اور لڑکی کو حیران چھوڑ کر داؤد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پیراگراف چینج۔ داؤد اور عبداللہ سوینیر شاپ سے باہر نکل آئے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ داؤد کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آخر کار اس نے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا، یہ کیسی کتاب دی ہے آپ نے اس کو؟ قرآن مجید کی منتخب آیات کا ترجمہ ہے، توحید، رسالت، انبیاء، جنت، جہنم اور قیامت سے متعلق کچھ آیات ہیں، پھر کچھ آیات وہ اعمال بیان کرتی ہیں جن پر آخرت کی فلاح موقوف ہے، آخر میں کچھ احادیث اور سیرت طیبہ کے مختصر احوال ہیں۔ یہ گویا اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک تعارف ہے۔ مگر 500 یورو تو بہت بڑی رقم ہے، کانفرنس کے منتظمین نے اخراجات کے لیے دیے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کروں۔ اللہ نے کرم کیا کہ ان پیسوں کا ایک بہتر مصرف سامنے آ گیا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ لڑکی ایک کتاب پڑھ کر اسلام قبول کر لے گی؟ تم بھول گئے داؤد کہ تھوڑی دیر قبل میں نے کیا کہا تھا، خارج میں تبدیلی لانا ہمارا کام نہیں، ہم اس بساط کے ادنا مورے ہیں، اللہ کے اس حقیر مورے نے شیطان کے خلاف ایک چال چلی ہے، اللہ چاہے گا تو مؤثر ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ ایک لمحے کو وہ رکا اور داؤد کو دیکھتے ہوئے بولا، داؤد، لوگوں کو مسلمان بنانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، وہ میں نے کر دیا، اسے وضو بھی کرا دیا، کپڑے بھی بہتر کرا دیے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اسلام کو ڈال دے، باقی اس کا نصیب اور اللہ کا فیصلہ، ہمارا کام ختم۔ یہ کہہ کر عبداللہ خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں الحمرہ کی در و دیوار کو دیکھتے ہوئے اور مختلف پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ داؤد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد جھجکتے ہوئے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کچھ دیر کے لیے تو میں سمجھا تھا کہ اسلام کا سفیر ہسپانوی حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف نہیں ہوتا تو یقیناً ہو جاتا، شیطان کا داؤ بہت خوفناک ہوتا ہے اور انسان کا نفس اسے برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ داؤد نے یہ الفاظ سنے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، اس نے قرآن میں ان کا قصہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی مصری عورتوں کے حسن کے جال سے خود کو بچانے کے بعد ایسے ہی کچھ الفاظ کہے تھے۔ دوسری طرف یہ الفاظ کہتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پر احسان مندی کے گہرے تاثرات تھے، اس کے لہجے میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اتنی مٹھاس تھی کہ اس کی تاثیر داؤد نے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کی۔ اسے یہ شخص بہت عجیب محسوس ہوا. وہ عبداللہ کی بات کے جواب میں صرف اتنا ہی بول سکا، آپ اپنی پارسائی کو کتنی آسانی سے خدا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اسی کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے، وہی کریم ہے جو ہم مجرموں کا پردہ رکھنے والا ہے. ویسے سچی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی. کال گرل کبھی بھی ایسی نہیں ہوتی. باخدا مجھے نہیں خبر کہ میں تنہا ہوتا اور یہ مجھ کو پیشکش کرتی تو منع کر پاتا یا نہیں. دعوت کی بات سن کر عبداللہ مسکرا دیا. اسے معلوم تھا کہ مغربی دنیا میں اسپین کی خواتین سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہیں. اس نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا، اللہ نے یہ نوبت آنے ہی نہیں دی، اسی لیے اس نے ہم دونوں کو اکٹھا کر کے یہاں بھیجا تھا تاکہ شیاطین کا یہ جال غیر مؤثر ہو جائے. شیاطین ہماری بے خبری میں اپنے جال بنتے ہیں مگر وہ احمق نہیں جانتے کہ ان سے اوپر اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہ ان شیاطین کی بے خبری میں ان کے ہر جال کو غیر مؤثر کر دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جیسے چھوٹے اور معمولی لوگوں کے لیے وقت ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان سے بچاتے پھریں؟ اس کی بات سن کر عبداللہ چلتے رکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گیا. داؤد، یہ اہم بات ہے، اسے سمجھ لو. اللہ تعالیٰ عظمت کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ ہماری نظر کا ہر بڑا ان کے سامنے بہت حقیر اور بہت ہی چھوٹا ہے. ان کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا. جیسے تم اگر جہاز میں بیٹھ کر 33,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ جاؤ تو دریا، انسان، درخت اور پہاڑ تمہیں یکساں طور پر پست لگیں گے. بلند اور اعلیٰ رب کے سامنے سب حقیر ہیں مگر وہ کریم ہے، اسی لیے وہ ہر چھوٹے بڑے پر ایک جیسی توجہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے مخلص ہوں، جیسے آپ جس نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر سچائی کو قبول کیا ہو. اس پر تو اس کی خصوصی نظر کرم رہتی ہے. داؤد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی. اس نے اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا. اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو گیا. وہ کچھ دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا، پھر مسکرا کر بولا، چلیے یہ اچھی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں بھی کوئی اہمیت دی ہے اور ہماری طرف بھی کوئی جال پھینکا. یقیناً آپ اہم آدمی ہیں، آپ نے اسلام قبول کیا ہے، وہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا تھا. ویسے معاف کیجیے مگر میرا تاثر یہ ہے کہ یہ جال آپ کے لیے تھا، کیونکہ اس لڑکی نے تو ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا. اس کے مخاطب تو آپ ہی تھے سینیور. داؤد نے سینیور کہتے ہوئے بالکل اس لڑکی کے لہجے کی نقل اتاری تھی. اس کے چہرے پر ہنسی کا تاثر تھا. عبداللہ بھی ہنسنے لگا. پھر داؤد سے دریافت کیا، آپ برطانوی ہیں، آپ کو کرکٹ کا شوق تو ہوگا؟ بہت زیادہ تو نہیں لیکن میں اس کھیل کو سمجھتا ہوں، داؤد نے جواب دیا. تو پھر آپ شیطان کے کھیل کو بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، انٹرنیشنل کرکٹ میں دنیا کے بہترین کھلاڑی شریک ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ حرفاً مولا نہیں ہو سکتے. ان میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے. چنانچہ ہر ٹیم اپنے مخالف کو اس کی طاقت کے بجائے اس کی کمزوری کے میدان میں لے جا کر اس کو شکست دیتی ہے. جیسے کرکٹ میں کچھ بیٹسمین لیگ اسٹمپ کی طرف بہت اچھا کھیلتے ہیں مگر آف اسٹمپ پر کمزور ہوتے ہیں، اچھے بالر ہمیشہ ان کو آف اسٹمپ پر بال کراتے ہیں، وہ وہاں رنز نہیں کر پاتے اور کوشش کرتے ہیں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں. بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر اس کا ہماری گفتگو سے کیا تعلق؟ تعلق ہے، بالکل ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ جانتا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. وہ اکثر لوگوں کو اسی آف اسٹمپ پر گیندیں کرا کر انہیں سلپ میں کیچ آؤٹ کراتا ہے. مگر آپ تو سلپ نہیں ہوئے، داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا. مگر اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک دنیا ہم انسانوں کی ہے. اس سے پوشیدہ ایک دنیا شیطانوں کی ہے جو ہمارے لیے جال تیار کرتے رہتے ہیں. اس سے بلند ایک اور دنیا ہے فرشتوں کی, اور ان سب سے بلند اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی ہے. عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا, قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو میں دیکھ سکتا ہوں کاش میں تمہیں دکھا سکوں. میرا خالق و مالک کے بسات بچھا کر کہیں چلا نہیں گیا ہے, اس کا عرش قائم ہے. پوری کائنات کی لمحہ بلمحہ اطلاعات عرش تک پہنچ رہی ہیں. ہر ہر غلام پر ہمارے کریم رب کی نظر ہے, ہر ہر مخلوق کی اسے خبر ہے, ہر کسی کے حسب حال احکام جاری ہو رہے ہیں. کیا یہاں ہر جگہ فرشتے موجود ہیں؟ داؤد نے قدر تعجب سے پوچھا تو عبداللہ نے کہا, ہاں ہر جگہ موجود ہیں, ہر لمحہ نگرانی کر رہے ہیں, ہر لمحے کی اطلاع اسے دیتے ہیں اور ہر لمحہ اس کا فیصلہ نافذ کر رہے ہوتے ہیں. گرچہ خدا کی یہ دنیا انسان اور شیاطین دونوں سے پوشیدہ کر دی گئی ہے, مگر انسان اور شیاطین کی جنگ پر اس کی خصوصی نظر رہتی ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے اور شیاطین اس پر چھپ کر وار کریں گے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. چنانچہ جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں تو پھر پروردگار اپنی تدبیر کرتا ہے. اس تدبیر میں کبھی وہ فرشتوں کو استعمال کرتا ہے اور کبھی انسانوں کو, مگر اس کے نتیجے میں شیطان کی ہر تدبیر آخر کار الٹی اس کے گلے پڑ جاتی ہے. عبداللہ کی خاموش ہوتے ہی داؤد نے کہا, اور اس وقت اس کی تدبیر یہ تھی کہ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ لڑکی یہاں آپ کو ملے گی. پھر وہ ایک لمحے کو رکا اور غور سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے بولا, میرا خیال نہیں ہے کہ آپ تنہا ہوتے تب بھی آپ کا رویہ کچھ مختلف ہوتا. سچ بتائیے کہ آپ تنہا ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ تو صرف اللہ رحیم و کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کرتا, مگر مجھے اپنے اللہ سے حسن ظن ہے کہ وہ مجھے بھٹکنے نہیں دیتے, کیونکہ جس وقت وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور اپنی خدمات پیش کی تو میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اس تک اسلام کی دعوت کیسے پہنچائی جائے. پھر وہ خود ہی ہنستے ہوئے بولا, ایسی لڑکی کو دیکھ کر یہ خیال صرف فرشتہ ہی دل میں ڈال سکتا ہے. اتنا غیر فطری اور غیر مردانہ خیال کبھی کسی انسان کو نہیں آ سکتا. عبداللہ کی بات پر داؤد نے زور کا خرخہ لگایا اور کہا, اچھا تو آپ اس کی بات سن کر اتنی دیر جو خاموش رہتے تو یہ سوچ رہے تھے, میں سمجھا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہونے پر پچھتا رہے ہیں اور مجھے بگانے کا طریقہ سوچ رہے ہیں. پھر وہ چونک کر بولا, یہ سب چھوڑے, وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں تو الحمرہ کا باقی حصہ بھی دیکھنا ہے. عبداللہ اور داؤد الحمرہ کے مختلف حصے دیکھ رہے تھے. داؤد کا اپنے پیشہ ورانہ پس منظر اور الحمرہ میں کئی دفعہ پہلے بھی آنے کی بنا پر عبداللہ کے لیے بہترین گائیڈ ثابت ہو رہا تھا. اس کی رہنمائی میں عبداللہ نے نہ صرف قلعے کے تمام حصے مختصر وقت میں دیکھ لیے, بلکہ بہت سی ایسی تاریخی معلومات جو اس کے پاس نہیں تھیں داؤد کے ذریعے سے مل رہی تھیں. وہ دونوں چلتے چلتے تھک گئے تو سرو کے بلند و بالا درختوں کے نیچے بیٹھے فواروں کے پاس پڑی ایک بینچ پر بیٹھ گئے. الحمرہ پر نظر ڈالتے ہوئے داؤد نے عبداللہ کو بتایا, مسلمانوں کے اخراج کے بعد ایک زمانے تک اسپین کے متعصب عیسائیوں نے الحمرہ کو نظر انداز کیے رکھا. پھر اس کے بعد ایک امریکی مصنف نے 19ویں صدی میں الحمرہ پر کچھ کہانیاں لکھی جن کو بہت مقبولیت ملی, جس کے بعد اس پر توجہ دی گئی اور اب اقوام متحدہ نے اسے ایک شاہکار ثقافتی ورثہ قرار دے دیا ہے. یہ اسپین کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے جسے دیکھنے سالانہ 20 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں, مگر وہی دیکھ کر نہیں جاتے جو سبق یہاں پر سب سے زیادہ نمایاں طور پر لکھا ہوا ہے. عبداللہ نے دھیرے سے تبصرہ کیا, الحمرا کو دیکھنے کے بعد عبداللہ بہت کھویا کھویا سا لگ رہا تھا. داؤد کو خیال ہوا کہ عبداللہ اسی عربی عبارت کی بات کر رہا ہے جس پر کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی تھی، یعنی غالب اللہ. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بیشتر لوگوں کو عربی نہیں آتی، اس لیے وہ لا غالب اللہ کا مطلب نہیں سمجھ پاتے. میں اس کے لفظی مطلب کی بات نہیں کر رہا، عبداللہ نے بدستور کھوئے ہوئے انداز میں کہا. پھر داؤد کی آنکھوں میں سوال تھا، تم جانتے ہو کہ میں خاص طور پر الحمرا کیوں آیا ہوں؟ ظاہر ہے کہ غرناطہ آ کر بھی اگر الحمرا جیسے شاہکار کو نہ دیکھا تو کمال کیا. بے شک یہ ٹھیک ہے، مگر میں صرف الحمرا کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، وہ تحریر پڑھنے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقش کی ہے. داؤد کے کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر کچھ پوچھنے کے بجائے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا، اور وہ انتظار کرنے لگا کہ عبداللہ نے اپنی بصیرت سے جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کو بھی دکھائے. پیراگراف چینج. نبیہ کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے نمبر دیکھا، اس کی ماں سمینہ کا فون تھا. ہیلو، کیسی ہیں امی؟ تمہاری بلا سے میں کیسی ہوں، تم نے تو پلٹ کر پوچھا ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی. امی میں نے کل آپ کو فون کیا تھا، کیا اس سارا نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ ارے بتایا تھا، مگر میں اس وقت نہا رہی تھی، مگر مجھے ایک ملنے والی کے ہاں جانا تھا، پھر میں بھول گئی تھی، مگر تم تو دوبارہ فون کر لیتی. امی میں مصروف ہو گئی تھی، پھر اس سارا نے بلا وجہ فون پر ایسی بات کہی کہ دل ہی خراب ہو گیا. کیا کہا اس نے؟ کہنا کیا تھا، میرے اور خالد کے معاملے میں بلا وجہ دخل دے رہی تھی. اس کی یہ مجال کہ اب میری بیٹی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرے، دیکھ لوں گی میں اسے. رہنے دے امی، ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، آپ اس سے کوئی بات نہ کیجیے گا. یہ کہتے ہوئے نبیہ کے ذہن میں سارا کی ہمدردی سے زیادہ یہ احساس تھا کہ اس کا اور خالد کا معاملہ زیر بحث آ جائے گا. سمینہ مزید بگڑ کر بولی، اس کی تو شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا، کتنی لڑکیاں دیکھ رکھی تھی میں نے اپنے حمزہ کے لیے، لیکن اس نے ایسا جادو کیا حمزہ پر کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. ہمارا سونے جیسا بیٹا، کیسا لاڈلا بیٹا، کیسا خاک میں مل گیا. امی، لاڈلے بچے تو اپنی مرضی کرتے ہیں. ارے تو کیا لاڈ نہ اٹھاتے، اور تمہیں کون سا تمہاری مرضی کرنے سے روک دیا تھا؟ ان کا اشارہ نبیہ کی شادی کی طرف تھا. امی، مگر میں نے دیکھ بھال کر شادی کی ہے، بھائی کی طرح گٹر کی نالی سے آپ کے لیے کوئی تحفہ لے کر نہیں آئی. نبیہ کا اشارہ اپنی سسرال کی مالی حیثیت کی طرف تھا. اس کی ماں اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، گٹر کی اس پرورش کو تو میں واپس گٹر میں پہنچا کر ہی دم لوں گی. ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا. امی، یہ کرنا تھا تو شادی ہی نہیں کرنے دیتی بھائی کو، نبیہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی. ارے اس وقت تمہارے ابا کی اپنے بھائی اور بھتیجے سے محبت جاگ اٹھی تھی، وہ ذرا بھی میرا ساتھ دیتے تو میں یہ رشتہ ہونے ہی نہیں دیتی، مگر اب میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اسے طلاق دلوا کر ہی دم لوں گی. یہ کہہ کر انہوں نے فون پٹک دیا. پیراگراف چینج. عبداللہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر دھیرے دھیرے دوبارہ گویا ہوا، تم جانتے ہو داؤد کہ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے انسان سے گفتگو کرتے ہیں. ایک طریقہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ وحی بھیج کر نبیوں کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیرتے ہیں، قوموں اور انسانوں کے حالات میں عبرت کے نشان چھوڑتے ہیں. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے کہ یہاں الحمرا اور غرناطہ میں کیا نشانیاں ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگ نہیں دیکھ پا رہے؟ داؤد کے لہجے میں تجسس بہت نمایاں تھا. اسے عبداللہ کے ساتھ گزارے ہوئے چند گھنٹوں میں اندازہ ہو چکا تھا کہ عبداللہ کا علم چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کا انداز عام لوگوں سے کہیں زیادہ غیر معمولی ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ دیر قبل میں نے کہا تھا کہ الحمرا میں نقش لا غالب اللہ اپنے اندر موجود تو بہت بڑے حقائق کا آئینہ دار بھی ہے. یہ حقائق شاید برناتا ہی میں کھڑے ہو کر زیادہ سمجھے جا سکتے ہیں. جی بالکل یاد ہے. اور آپ نے پہلی حقیقت یہ سمجھائی ہے کہ ہم سب اس بساط کے ادنا مورے ہیں, اصل طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. داؤد نے پوری بات کا خلاصہ کر دیا. پھر وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا, اس پہلی ہی بات میں اتنی تفصیل ہو گئی. اور پھر وہ لڑکی آ گئی جس کی بنا پر دوسری حقیقت بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ٹیکسی میں یہاں آتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہودی اپنی تاریخ بھول چکے ہیں. جی بالکل یاد ہے. بلکہ آپ نے خدا کی کسی قانون کا ذکر کیا تھا جس کی بنا پر اہل غرناطا نے کم تعداد کے باوجود پورے یورپ کے متحدہ فوج کو شکست دی تھی. یہ دو گرہیں تو میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہیں, خاص کر یہود کی تاریخ والی, کیونکہ یہودی تو دوسری قوموں سے کہیں زیادہ اپنی تاریخ اور ماضی سے جڑے ہوئے ہیں. عبداللہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے داؤد سے سوال کیا, کیا تم جانتے ہو کہ یہودی کون ہے؟ میں اس سوال کو نہیں سمجھا, یہودی تو بس یہودی ہیں, داؤد نے الجھے ہوئے انداز میں کہا. وہ واقعی عبداللہ کی بات نہیں سمجھ سکا تھا. یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم کسی ایک فرد کا نام نہیں, وہ ایک تاریخ کا نام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت کا نام ہے. وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ اور فعال طریقے پر اہل دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں. سارے مذاہب کے پیروکار ان کا یکساں احترام کرتے ہیں. یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہود ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. داؤد نے عبداللہ کی تائید کی. بے شک یہود مسیحی اور مسلمان سب ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن میں ایک دوسری بات بتا رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج سے 4000 برس قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا, اور جب وہ ان میں سرخرو ہو گئے تو پھر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تا قیامت دنیا کی امامت اور رہنمائی حضرت ابراہیم کی اولاد کرے گی. اچھا داؤد بس اتنا ہی کہہ سکا. ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مرکز یعنی مشرق وسطی میں بسا دیا, اور ان کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ جب وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو دنیا میں عروج پائیں گے, اور جب اس کی نافرمانی کریں گے تو ذلت محکومی اور عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا. پہلے مرحلے پر ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل پر یہ قانون نافذ کیا گیا. وہ فرما برداری کرتے تو دنیا پر غالب رہتے, اور نافرمانی کرتے تو بدترین عذاب کا شکار ہوتے. عبداللہ یہیں تک پہنچا تھا کہ داؤد نے اپنی معلومات بیان کرنا شروع کر دی. جی یہ تو مجھے معلوم ہے, یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی, ان کی نافرمانی کی تو سخت سزا پائی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں بہت عروج حاصل کیا, پھر بس نصر کے دور میں ذلت و عذاب کا شکار ہوئے, پھر مکابیوں کے دور میں دوبارہ عروج حاصل کیا, اور پھر مسیح علیہ السلام کے بعد رومیوں کے ہاتھوں پھر بدترین تباہی کا سامنا کیا. میں اس تاریخ سے واقف ہوں, مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے. ہاں اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہود اپنی تاریخ کے اصل سبق کو بھول چکے ہیں. عبداللہ نے اپنے اس جملے کی وضاحت شروع کی جو اس نے ٹیکسی میں داؤد سے کہا تھا. یہ یہود کی بڑی بدقسمتی تھی اور ہے کہ وہ عروج و زوال کے اس قانون کو تاریخی عوامل کا نتیجہ سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ قانون واضح طور پر یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا موجود ہے. مگر بدقسمتی سے جب کسی قوم پر فکری اور اخلاقی زوال طاری ہوتا ہے اور اقتدار کی محبت ان پر غالب آ جاتی ہے تو اسے واضح ترین حقائق بھی نظر نہیں آتے.
اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 6 اپنے اختتام کو پہنچا. مزید کتاب سننے کے لیے پارٹ نمبر 7 سنیے.